إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اصول حدیث میں کہ جب سے فتنے کا سلسلہ شروع ہوا اور امت میں اسلامی تاریخ میں بہت سے گمراہ فرقے ظاہر ہوئے اور دن بدن یہ فرقے بڑھتے گئے، یہودیوں کا بھی کچھ اس میں عمل دخل رہا اور دین میں کچھ ایسی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھیں، لوگ اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ کر کے یا کسی اور کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اسے بیان کرنا شروع کیے، تو یہ سلسلہ امت میں شروع ہوا کہ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے، جب کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے، پھر جو جس آدمی کا وہ نام لے اس کے بارے میں دیکھا جائے، اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ آیا یہ آدمی قابل اعتبار ہے یا قابل اعتبار نہیں ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب آج سے جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا کہ اس تمہید کے بعد باقاعدہ محدثین کے یہاں حدیث کو پرکھنے کے لیے کیا کیا طریقے رہے، کس طریقے سے حدیث کو پرکھا جاتا تھا، اس کے اصول جو بھی رہے اس زمانے میں، اس کی شروعات آج سے یہ ہو جائے گی. اس کے پہلے، شروعات کرنے سے پہلے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ سوال کریں، اگر آپ کو خود کسی بھی خبر کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ خبر، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اگر خود ہمیں کسی بھی، آپ کو کسی بھی خبر کی تحقیق کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ جی کیسا ہے؟ جی اور وہ شخصیت کیسی ہے جس نے یہ خبر دی ہے، اور جس کے بارے میں بات کہی گئی اسی سے معلوم کریں کہ یہ بات پہنچی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں ہاں، تحقیق کیسے کریں گے؟ آپ کو تحقیق کرنی ہے اس خبر کی، آپ کو پہنچی ہے. میں اور بھی واضح کر دیتا ہوں سوال کو، اور بھی واضح کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اسکول میں پڑھنے والے بہت سے بچے ہیں، کسی بچے نے فون کیا دوسرے بچے کو کہ آج اسکول میں چھٹی ہے، آج اسکول میں چھٹی ہے، آج پڑھائی نہیں ہے. اب یہاں ہم درس کے لیے آتے ہیں، کسی نے آپ کو کہہ دیا فون کر کے آج درس نہیں ہے، ابھی تحقیق کرنی ہے آپ کو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ خود جا کر کے معلوم کریں گے کہ جائیں گے پہلے اسکول میں, اسکول میں اگر تالا لگا ہوا ہے تو سمجھیں گے اسکول کو چھٹی ہے, جائیں گے مسجد میں اگر معلوم ہو گیا کہ نہیں شیخ نہیں آئے ہوئے ہیں تو آج درس نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وقت, اگر اس وقت معلوم ہوا کہ درس نہیں ہے تو آپ کا وقت بڑھا جائے گا, پہلے ہی معلوم ہو جائے تو آپ کچھ کام کر سکتے ہیں اس وقت میں, کچھ بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت سے. مجھے جو بھی کوشچن کریں گے اس سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ آج اسکول میں چھٹی ہے. جی جی, سب سے پہلی بات کیا ہے, آپ یہ معلوم کریں گے جس نے کہا کہ اسکول میں آج چھٹی ہے آپ سے, آپ کو یہ کیسے معلوم, آپ کو یہ کیسے معلوم کہ اسکول میں آج چھٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک شکل ہوئی, آپ اس سے پوچھیں آپ کو یہ کیسے معلوم کہ اسکول میں آج چھٹی ہے. اب اس نے یہ کہا کہ میں نے اسکول میں فون کیا تھا اور اسکول کے پرنسپل نے یہ بات کہی تھی کہ آج اسکول میں چھٹی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اس درس کو آرگنائز کیے ہوئے ہیں, اس میں سے کسی نے آپ کو میسج کیا کہ درس آج نہیں ہے, آپ تحقیق کرتے ہیں؟ بولیے, تحقیق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. خود آرگنائزر نے اگر آپ کو فون کر دیا آپ تحقیق نہیں کرتے, اسکول کے پرنسپل نے کسی کو فون کر کے کہہ دیا آج اسکول میں چھٹی ہے, تحقیق تحقیق نہیں کرے گا. کیوں اس میں تحقیق نہیں کی جاتی ہے, کیوں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ جی خود ہی بولیے تو آگے کیا سلسلہ. جی جی,
اور اسی طرح
جی, اس لیے کہ ہمیں اس شخص پر پورا اعتماد ہے کہ یہ ایسا ذمہ دار آدمی ہے جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ سکتا, غلطی سے بھی ایسا اس کے ذریعے سے اعلان نہیں ہو سکتا ہے, ایسا ذمہ دار شخص ہے, یہ خود اسکول کا پرنسپل ہے, ذمہ دار ہے, اس کی طرف سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہمیں پورا بھروسہ ہے تو ہم اس کی خبر کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں, پورا بھروسہ ہونے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کوئی حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی, اس کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی. کیوں؟ ہاں, اس کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی کیوں؟ اگر کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, کسی بھی صحابی نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی کہ آپ نے خود سنا ہے یا کسی اور صحابی سے سنا ہے, آپ نے خود دیکھا ہے یا کسی اور صحابی نے آپ سے بیان کیا تو آپ نے یہ بات ہم سے بیان کی ہے. صحابہ سے یہ سوال نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاں بولیے, کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ, جہاں تک جھوٹ بولنے کی بات ہے سب کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جھوٹے طور پر کوئی بات کہتے ہوئے کہ اپنی کوئی بات ہو اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ممکن, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ممکن نہیں. اب دوسری چیز رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی. تھوڑا دوسرا پہلو آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی انسان تھے, جیسے عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی کیا تھے؟ انسان تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. یہ پہلو بھی صحابہ کے بارے میں اس لیے نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنی احتیاط کرتے تھے, روایت کرتے ہوئے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جب تک صحیح طریقے سے حدیث یاد نہ ہو اسے بیان نہیں کرتے تھے. جب تک صحیح طریقے سے یاد نہ ہو اسے بیان نہیں کرتے تھے, اور بیان کرنے میں بڑا احتیاط کرتے تھے. جب تک یقین نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہم نے ایسے ہی سنا ہے, تب تک اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. کل ہی میں بھی ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے درس میں سامنے تھی, اس حدیث کو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتی ہیں. اصل وہ سورج کے گرہن لگنے کی روایت ہے. وہ اس کی نماز ہو رہی تھی اسی وقت یہ آئی تھی. اس کے بارے میں جو بیان کرنے والی راوی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا, مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا. دو لفظ ہیں, دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں سے کون سا لفظ استعمال کیا تھا یاد نہیں رہا تو اس کے ساتھ ہی اسے پیش کر دیتے ہیں, لیکن اپنی طرف سے جب تک انہیں یقین نہ ہو اس کو بیان نہیں کرتے تھے. اس احتیاط کی وجہ سے یہ پہلو بھی ان کے ساتھ نہیں رہا. بعد کے دور میں وہ احتیاط نہیں رہی جو صحابہ کرام نے اپنے دور میں احتیاط رکھتی تھی روایت کرنے میں. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت یہ بھی گنجائش اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی تو آسمان سے وہی بھی ہو جائے آئے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ چیز ایسے رہی. تو ابھی تک ہمارے سامنے جو باتیں آئیں جو آپ لوگوں نے کہیں, اب میں انہی باتوں کو دہراتا ہوں اپنے الفاظ میں. اب آپ نوٹ کر لیجئے اسے, کسی بھی خبر کو کسی بھی حدیث کو, حدیث بھی ایک طرح کی خبر ہی ہوتی ہے, تحقیق کرنے کے تین طریقے ہیں. آپ بھی اگر تحقیق کرنا چاہیں گے کسی بھی خبر کی تو اس کے تین طریقے ہیں. یہ صرف میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ محدثین کا جو حدیث کی تحقیق کا طریقہ رہا یہ وہی طریقہ ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے یہی لاجک ہے, اس میں یہی جو ہے منطقی چیز ہے, یہی صحیح طریقہ ہے, اسی طریقے سے اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات کہی گئی ہے اگر ممکن ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ رابطہ کر کے معلوم کرنا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے, آپ کے تعلق سے فلاں نے ہم سے یہ بات بیان کی ہے, آپ بتائیے آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. اگر یہ ممکن ہے جس کے تعلق سے بات کہی گئی ہے اگر اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے معلوم کرنا ممکن ہے تو ہاں معلوم اسی سے کر لیا جائے گا. ڈائریکٹ تحقیق کا پہلا طریقہ یہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو یہ طریقہ بعض لوگوں نے اختیار کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ صحابی تھے یا ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا شارحین کا, حدیث کی شرح لکھنے والوں کا اختلاف ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی, اس میں اس کے راوی ہیں زمام بن ثعلبہ. نام ان کا بوس ہے زمام بن ثعلبہ. بعض میم الف میم زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جو مبلغین بھیجتے تھے, تبلیغ کرنے والے بھیجتے تھے, دین کی طرف دعوت دینے والوں کو بھیجتے تھے, تو ایسے ہی دین کی دعوت دینے والے ان کے علاقے میں پہنچے, جا کر کے ان کو توحید کی رسالت کی دعوت دی. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ تمہارا رسول یا آپ کے رسول نے, رسول یعنی جن کو آپ نے بھیجا تھا ہمارے علاقے میں دعوت دینے کے لیے, آپ کے رسول نے یہ بات کہی ہے, اس کا یہ کہنا ہے, کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ہاں. اور بھی لمبی حدیث ہے, بس ہم کو صرف اتنا پیش کرنا تھا اس حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بعض لوگوں کو آپ کی بات پہنچی تو آ کر کے ڈائریکٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق چاہی ہے. لیکن تمام بن ثعلبہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے یا آ کر کے تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہوئے, لیکن تحقیق کیا ہے ڈائریکٹ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلے آپ نے جو داعی بھیجا تھا, دعوت دینے والے کو بھیجا تھا, اس کے ذریعے سے بات سنی تھی, اور آ کر کے اس کی تحقیق کس سے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعض صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوا کسی حدیث کے تعلق سے کہ یہ حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے, تو ایک مہینے کا سفر کر کے وہاں گئے تاکہ اس صحابی سے وہ حدیث ڈائریکٹ سن لیں. ایسی مثالیں بھی محدثین کے یہاں اس کو کہا جاتا ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث, حدیث کو طلب کرنے کے لیے, حدیث کے بارے میں جو اوپر کا راوی ہے اس سے حدیث معلوم کرنے کے لیے سفر کر کے جانا, جا کر کے معلوم کرنا. تو یہ ایک چیز ہے کسی بھی خبر کی تحقیق کے لیے. پہلی چیز کیا ہوگی کہ اگر ڈائریکٹ اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں خبر ہے اگر معلوم کرنا ممکن ہے تو رابطہ کر کے ڈائریکٹ اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے, یا اگر اس سے ملاقات کر کے معلوم کرنا ممکن ہے تو اس سے ملاقات کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ تحقیق کی پہلی شکل ہے. یہ تحقیق صرف اسی وقت ہو سکتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. دوسری تحقیق کی دوسری شکل جو کوئی بھی شخص کسی بھی خبر کے تعلق سے اپنائے گا, جب اسے کوئی خبر پہنچے تو اس تحقیق یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دوسری چیز, دوسری بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے خبر سنی ہے, جس سے خبر سنی ہے اس سے یہ پوچھے کہ آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے. یہ کب پوچھے گا؟ جب وہ خبر دینے والا خود سچا ہے, اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے, تب پوچھے گا. اگر خبر دینے والا ہی جھوٹا ہے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خبر دینے والے پر ہی ہمیں شبہ ہے تو ہم پھر اس کے بعد اس خبر پہ یقین نہیں کرتے, اور یہ اچھا فلاں کے تعلق سے آئی ہوئی ہے بات تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن وہ فی نفس ہی سچا ہے تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے یہ خبر کس نے کہی, آپ کو یہ خبر کیسے معلوم ہوئی, آپ کو یہ خبر کیسے معلوم ہوئی. یہی بہت اہم نقطہ ہے, موضوع حدیث حدیثوں کے درمیان کیسے آئی اس کو معلوم کرنے کا. اس کو ذرا بڑے ہی, یعنی یہ جو دوسرا طریقہ ہے, بڑے ہی آرام سے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھیے. جس جو خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے, فی نفسی اچھا انسان ہے, اس کے بارے میں ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ بالکل صحیح آدمی ہے. لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ جس سے انہوں نے سنا ہے وہ آدمی صحیح نہ ہو, لیکن ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پرکھ کر سکیں, جانچ کر سکیں کہ یہ خبر دینے والا آدمی صحیح نہیں ہے, اس کی بات نہیں لینی چاہیے. اس لیے جو بھی بات کہتا ہے اس کی بات سن کر کے اس کو روایت کر دیتے ہیں. تو یہ پوچھا جائے, دوسرا طریقہ کیا ہے, پوچھا جائے کہ آپ سے حدیث کس نے بیان کی, آپ کو یہ خبر کس نے دی. ہم خبر کے بارے میں بات چل رہی تھی ہماری, اس لیے ہم آپ کو یہ خبر کس نے دی یہ معلوم کیا جائے. اب وہ نام لے گا کوئی بھی, ہم نے یہ خبر فلاں سے سنی ہے. ہم کچھ نام فرض کر لیتے ہیں, کچھ نام فرض کر لیتے ہیں, جیسے تھوڑی دیر کے راشد, اس نے کہا ہم کو یہ خبر راشد نے دی. ہاں, ہمارے لحاظ سے راشد بھی تو ایسا آدمی ہے, اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اب ہمیں پھر بھی یہ پریشانی ہے کہ راشد کو یہ خبر کس نے دی ہے. اس کے بعد ہم کس کے پاس پہنچے؟ راشد کے پاس, کہ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے. راشد سے پوچھنے کے بعد اس نے ایک اور نام لیا کہ مجھے یہ بتایا تھا میرے ساتھی, دوسرے ساتھی کا نام لیا نازل, فرض کر لیجیے میرے ساتھی نازل نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ آج اسکول میں چھٹی ہے. مجھے اس سے معلوم ہوا, نازل کے پاس گئے معلوم کرنے کے لیے, تو اس نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں کس نے کہا تھا, بس ایسے ہی میں نے ایک بات سنی تھی اور میں نے بیان کر دیا. کیا کہا؟ مجھے یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا, بس ایک بات سنی تھی میں نے بیان کر دیا. یعنی اپنے سے اوپر والے کا وہ نام نہیں لے پا رہا ہے کہ ان سے اوپر کون ہے یہ خبر دینے والا, کہاں سے یہ خبر آئی. اگر یہی نازل کہہ دیتا کہ میں نے اسکول فون کیا تھا, یا میری فلاں رشتے دار اسکول میں ٹیچر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج چھٹی ہے, یا پرنسپل صاحب ہمارے چچا ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج اسکول میں چھٹی ہے, تو ہمیں یقین ہو گیا ہوتا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کسی نے کہا تھا, میں نے کسی سے سنا تھا, اور وہیں سے بات ختم ہو رہی ہے. اب ہم کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خبر انہی کے ذریعے سے پھیلی ہوئی ہے, اور اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تحقیق کیا تو ہمیں معلوم ہوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک مرتبہ میں آپ کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہوں, آج کے درس میں جب آپ باتیں لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں تو فوراً یقین کر لینے کے بجائے اگر کوئی بات بڑی اہمیت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی ہے, تو اس کی اچھی طرح کیا کر لینا چاہیے؟ تحقیق کر لینا چاہیے. ہندوستان کے ایک بڑے مشہور عالم جن کی ابھی وفات ہو چکی ہے رحمہ اللہ, نام نہیں لے رہا ہوں میں, اس کے پہلے میں دلی میں جو پڑھاتا تھا تو وہاں ایک صاحب نے ان کے تعلق سے کچھ, اس وقت وہ زندہ تھے, کچھ ایسی بات کہی جو غیر مناسب تھی, جو غیر مناسب تھی نہیں کہنی چاہیے. اب یہ اسٹاف میں جتنے لوگ بھی پڑھانے والے تھے ان کے درمیان یہ بات آئی کہ ہاں ان کے تعلق سے یہ بات. اب وہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ یہ بات سن کر کے ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی, میں بھی ایک صاحب اور بھی تھے, کہ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ یہ خبر آئی کہاں سے, کس نے یہ خبر دیا ہے, کہاں سے یہ خبر آئی ہے. تحقیق کرنا شروع کیا اس کے بارے میں کہ یہ خبر معلوم ہوا کہ فلاں کے ذریعے سے, ایک نام آیا یعنی وہ اسٹافی میں سے, کہ فلاں کے ذریعے سے یہ خبر ہم کو معلوم ہوئی ہے. جو بھی وہاں اسٹاف تھے انہوں نے ایک کا نام لیا کہ فلاں اسٹاف کے ذریعے سے خبر آئی ہے, ان کے پاس گئے آپ کو یہ خبر کیسے معلوم ہوئی. انہوں نے کسی اور کا نام لیا جو دوسری جگہ پہ, وہ بھی پڑھاتے تھے دوسری جگہ پر تھے, جب ان کے پاس گئے معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ خبر کہاں سے معلوم ہوئی, تو اس کے بعد آگے کا نام وہ نہیں بتا سکے. اور ان کو ویسے بھی معلوم تھا ان کے بارے میں کہ عام طریقے سے افواہیں پھیلانے والے یہی ہیں, یعنی اس طرح کی الٹی سیدھی کچھ خبریں جو ہے اپنی طرف سے کر کے لوگوں میں عام کرنے کا ان کا مزاج اپنا رہا ہے, ویسا اس طرح سے وہ کر بھی دیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ چیز یہیں سے نکلی ہے اور لوگوں میں عام ہوئی ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, معلوم ہو گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر یہ عادت ڈال لی جائے جو قرآن کا حکم بھی ہے, یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ خبریں آنے کے بعد اس کی تحقیق کر لیا کرو, تو بہت ساری بدگمانیاں اور بہت سارے مسائل جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ تحقیق کا دوسرا طریقہ ہے. تحقیق کے کتنے طریقے ہو گئے؟ دو طریقے ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر ممکن ہے تو اس سے معلوم کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو ہم اس سے نہیں معلوم کر سکتے, لیکن جو واسطے ہیں جہاں سے ہم کو معلوم ہوا ہے اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے. تیسرا طریقہ معلوم کرنے کا, تحقیق کرنے کا, یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم کو پہنچی ہے, جو بات ہم کو پہنچی ہے, جس شخص کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے, ہم اس شخص کے تعلق سے یہ جانتے ہیں, اس شخص کے تعلق سے یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص, یہ اس کی رائے ہے, اس کا موقف ہے, اس کے بارے میں پہلے سے ہم کو علم ہے, اور جو ہمیں پہلے سے علم ہے اس کے خلاف بات ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو اس کے ذریعے سے ہم تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات ان کی نہیں ہو سکتی, ان کو بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. یعنی خود جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اسی کی کوئی دوسری بات جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے, جس کو ہم خود ڈائریکٹ بھی سن چکے ہیں یا دوسرے کے ذریعے سے سن چکے ہیں, جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہی بات, یہی ان کا طریقہ ہے اور یہی ان کی بات ہے, اس بات کو جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح, یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی. میں اب آپ کو ایک یہ مثال دیتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. یعنی حدیث کی تحقیق میں اس کو بھی خاص طریقے سے, محدثین کو اس سلسلے میں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ متن نہیں دیکھتے ہیں, حدیث کا متن نہیں کیا دیکھتے ہیں, سند دیکھتے ہیں کہ کس نے بیان کیا, کس نے بیان کیا. کہ جو تیسرا میں بیان کر رہا ہوں اصل میں اس کا تعلق کس سے ہے, متن سے. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ بات کیا اس شخصیت کے شایان شان ہے کہ یہ شخصیت وہ بات کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی, آیا اس طرح کی بات ان سے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے, یا ان کی جو دوسری باتیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں اس سے مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. تحقیق کا یہ دوسرا طریقہ. اب میں اس کی مثال دے رہا ہوں. میرے بارے میں میرے ساتھ رہنے والے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں, یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, اس حقیقت دیکھ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں, لیکن میں آپ کو صرف مثال کے طور پر بول رہا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ رہتے ہیں سب کو یہ معلوم ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں. 24 گھنٹے ساتھ میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے, کوئی بھی شخص کسی سے کہتا ہے جو کہ میرے ساتھ رہ چکا ہے اس سے, کہ میں نے شیخ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا, شیخ سگریٹ پیتے ہیں, تو فوراً کیا کہہ دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, یہ عادتیں چھپتی نہیں ہیں. بہت دیر تک آدمی, ہو سکتا ہے گھنٹہ, دو گھنٹہ, چار گھنٹہ جو آدمی ساتھ میں رہتا ہے اس سے آدمی چھپا لے, جو 24 گھنٹے ساتھ میں رہ چکا اس سے نہیں چھپا سکتا آدمی اس چیز کو, یہ ممکن نہیں ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف میں حدیث کے جانچنے کے جو طریقے ہیں اس میں, یعنی موضوع حدیث, من گھڑت روایت کو بیان کرنے کا, پہچاننے کا ایک طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ کبھی حدیث آپ سند دیکھے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی, یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی, کہہ سکتے ہیں آپ. پھر اس کو یہی مثال دے کر کے سمجھایا, جبھی میں نے مثال آپ سے کہا, مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہے, یہ تو میں نے مثال پر پیش کر دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یہ مثال کیسے فٹ آتی ہے اس کو دیکھیے. ہم نے جو احادیث کی کتاب پڑھی, سیرت کی کتابیں پڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا سب کچھ, اس سے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت آ گئی کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی. اب اگر کوئی آدمی ایسی کوئی روایت بیان کرتا ہے جو آپ کی شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہے, ہم فوراً کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک حدیث میں مثال بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کو, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے ہو. ایک حدیث بیان یوں کی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تحقیق کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نماز قصر پڑھتے تھے اور میں نماز پوری پڑھتی تھی مکمل، یعنی چار رکعت کی چار رکعت، دو رکعت نہیں پڑھتی تھی. آپ روزہ نہیں رکھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور میں سفر میں تھی، آپ روزے سے نہیں ہوتے تھے، آپ بعد میں روزہ رکھیں گے اس لیے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے اور میں روزے سے ہوتے تھے. سفر میں ساتھ میں رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قصر کرتے تھے اور یہ اتمام کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار یعنی روزہ نہ رکھے اور یہ روزہ رکھے ہوئے تھی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو، حالانکہ حدیث کی سند اپنی جگہ پر اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو سنتے ہی، ھذا کذب علی عائشہ، یہ کبھی روایت صحیح نہیں ہو سکتی، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ بولا گیا ہے. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ساتھ میں ہوں اور آپ روزہ نہ رکھے ہوئے ہوں اور وہ روزہ رکھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قصر کریں اور یہ جو ہے پوری نماز پڑھیں، کیوں ایسا کریں گے؟ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ کیا تھا، اور اس پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ ساتھ میں رہنے والی، ساتھ میں سفر میں گئی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ جو ہے وہ اتمام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ قصر کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی سفر میں ہوتی تھیں تو اتمام کرتی تھیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پوری نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے اوپر کوئی مشقت یعنی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے سفر میں، اسی لیے میں پوری نماز پڑھ لیتی ہوں. کہتے ہیں اگر ان کے پاس حدیث رہی ہوتی تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری مشقت نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایسا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتی تھی. تو اس طرح کی باتیں پیش کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث بولیے کذب ہے عائشہ پر. تو کتنے طریقے ہو گئے؟ تین طریقے ہو گئے، تین طریقے. پہلا طریقہ ڈائریکٹ خبر دینے والے کے بارے میں، جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے رابطہ قائم کر کے اس کی حقیقت کا پتہ لگا لیا جائے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کی ہے، یا انہوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ پتہ لگا لیا جائے جب ممکن ہے. جب ممکن نہیں ہے تو جو سلسلے ہوتے ہیں، جو سلسلے ہوتے ہیں، کس سے آپ نے سنا، آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، ان سلسلوں کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے کرتے آخر تک پہنچا جائے کہ یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے. تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ ذرا تحقیق کا بہت ہی مشکل طریقہ ہے، ہر آدمی آسانی سے اسے نہیں کر سکتا ہے، جو بہت اس کے بارے میں مہارت رکھتا ہے وہی کرتے ہیں. اور اسی لیے حدیث کے اندر جو علتیں ہوتی ہیں، علتوں کو جاننے والے یعنی کیوں اس کو ضعیف کہتے ہیں، کیوں ایسا ہے، ماہر ماہر محدثین ہی خاص طریقے سے ان پوشیدہ چھپی ہوئی علتوں کو وہی لوگ سمجھتے تھے. آگے چل کر کے باتیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں آئیں گی. اب ہم پہلا طریقہ کسی بھی خبر کی تحقیق کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث کے اوپر آ رہے ہیں، حدیث کی تحقیق میں پہلا طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اب طریقہ کون سا بچتا ہے؟ دوسرا اور تیسرا. جی ہاں جی ہاں جی 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 یہ بات کی جو ہے اگر کوئی بھی ایسی، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھور کے پاس سے جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں سے گزرے, تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا, یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پر پیشاب کیا. جی, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو معلوم تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے روایت کیا. ایسے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو معلوم تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے روایت کیا ہے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جگہ کی بات روایت کی ہے وہ بات کیا ہے, آپ ایک جگہ سے گھور کے پاس سے گزر رہے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں رہتے ہوئے وہاں کی خبر نہیں رکھ سکتی ہیں, تو ایسے موقع پر تحقیق یہ کہتی ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں. آپ نے جو وہاں سے گزرے تو آپ نے وہاں پیشاب کیا, اس دیکھنے والے نے بیان کیا, یہ بھی صحیح ہے. اور گھر میں آپ کے جو استنجا کرنے کا جو جگہ تھی اس کے لیے جو معاملہ تھا, جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھیں, اس کے تعلق سے بھی یہ بات ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا, طریقہ تھا, اس کے مطابق خبر کس نے دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور جو ایک مرتبہ آپ سے ہوا اس کے بارے میں آپ خبر دیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے. کہا جاتا ہے, ہمیشہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے, جہاں ممکن ہوتا ہے اگر دو قابل اعتماد آدمی کوئی بات کہتے ہیں اور دونوں کی بات صحیح ہو سکتی ہے تو دونوں کی بات صحیح مانی جاتی ہے, اسی کے لحاظ سے اس کی تحقیق میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے. تو یہ اس قبیل سے کہ یہ دونوں باتیں کیا ہیں, اپنی جگہ پر درست ہیں, دونوں باتیں مانیں گے. اگر حذیفہ بن یمان یہ کہتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو استنجا کھانا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے استنجا کیا ہے اور عائشہ بھی وہاں موجود تھی, تو کہتے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی ہو سکتی ہے, دونوں بات نہیں ہو سکتی, تو مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے کہ لگتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات یاد نہیں رہ گئی. اس سلسلے میں کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ بات بھی جو ہے بھی جو آپ نے کہی اسی کے لحاظ سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے, سب کی سب کس میں کیے ہیں؟ ذی قعدہ کے مہینے میں, سوائے حج والے عمرے کے. یہ آپ نے ذی‌الحجہ کے مہینے, کیونکہ حج ذی‌الحجہ میں ہوتا ہے تو ذی‌الحجہ کے مہینے میں آپ نے کیا ہے. بقیہ تین عمرے آپ کے کس میں ہوئے ہیں؟ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئے ہیں. اور کوئی بھی حج آپ نے رجب میں نہیں کیا ہے. ہاں, حج میں نہیں کیا, کوئی بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات مان لی گئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے وہاں بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو رہی تھی, اس کا انہوں نے اس کی پکڑ کی کہ کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں ہوا ہے, سب کی سب کس میں ہوا ہے؟ ذی قعدہ کے مہینے میں. صرف ایک جو حج کے ساتھ تھا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا ہے. تو یہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے, دونوں بات صحیح نہیں ہو سکتی, وہاں ایک ہی کو صحیح مانا جاتا ہے. بہرحال یہ دوسری باتیں ہیں, آگے چل کر کے وہ باتیں انشاءاللہ آپ کو اور اچھے انداز میں آ جائیں گی. ہم نے فی الحال کیا بیان کیا آپ کے سامنے؟ تحقیق کا طریقہ کسی بھی خبر کے, جو تحقیق کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقے ہم نے آپ کو بتائے. محدثین نے بھی حدیث کی تحقیق کا وہی طریقہ اپنایا جو کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہے طریقہ اپنا سکتا ہے. وہی طریقہ کس نے اپنایا ہے؟ محدثین نے, جس کو دین کا بھی علم ہے, شریعت کا بھی علم ہے, قرآن کا بھی علم ہے, حدیث کا بھی علم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ عقل بھی ہے اس کے پاس, جو طریقہ لوگ اپنا سکتے ہیں وہی طریقہ محدثین نے بھی اپنایا ہے. ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے طریقے کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی غلط طریقہ, کوئی الگ طریقہ اپنا لیا ہے, اس لیے ان کے طریقے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو, لیکن ہمارے طریقے کے لحاظ سے حدیث صحیح ہم نہیں مانتے, یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا. کیونکہ جو بھی طریقہ انہوں نے اپنایا وہ وہی طریقہ ہے جو کوئی بھی اپنائے گا اس کی تحقیق کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنایا لیکن ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے, ہم اس طریقے کو نہیں مانتے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ طریقے کے بارے میں آج تک جو بڑے سے بڑے فقہا گزرے ہوئے ہیں, بڑے سے بڑے اہل علم گزرے ہوئے ہیں, محدثین کے طریقے کے بارے میں انہوں نے کلام حدیث کی تحقیق کے تعلق سے کلام نہیں کیا, کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم حدیث کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم جو حدیث کے اندر تحقیق میں زیادہ بات آتی ہے وہ سلسلے والی آتی ہے. کون سے سلسلے والی؟ آپ نے قصے سنا, یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا, کہاں سے آپ کو یہ چیز معلوم ہوئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کبھی بیان کرنے والا ہمارے سامنے جنہوں نے بیان کیا وہ نیک آدمی ہے, وہ نیک آدمی ہے اور اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ حدیث عام ہو جاتی تھی. میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھا دوں. پہلے یہ کبھی کبھی یہ اشکال, یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ یہ اگر کسی نے مان لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی نے کوئی روایت گڑھ لیا, اپنی طرف سے بیان کر لیا, اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جب وہ آدمی بیان کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں وہ آدمی اچھا تو نہیں مشہور رہا ہوگا. یعنی یہ سوال عام طریقے کے ساتھ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا. وہ آدمی اچھا تو نہیں رہا ہوگا, تو کیسے اس کی بات قبول ہو کر کے ایسے گھومنے لگی محدثین کے درمیان, یہاں تک کہ کتابوں میں بھی لکھ دی گئی. جیسے ہی اس نے بیان کیا, یقینی طور پر ایسی من گھڑت روایت کو ذکر کرنے والا کوئی اچھا آدمی تو نہیں رہا ہوگا, کوئی نیک آدمی تو نہیں رہا ہوگا. تو کہاں سے اس سے بات سن کر کے ایسا لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا؟ کیسے یہ چیز آ گئی؟ فوری طور پر کیوں نہیں پکڑ لیا گیا یہ آدمی بیان کیا نا, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. وہ مسئلہ وہیں سے وہیں ختم ہو جاتا, کیونکہ یہ پوچھتے تھے کہ آپ سے کس نے بیان کیا, آپ نے کس سے سنا, تو یہ چیز وہیں ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایسا کیسے ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بڑے نیک ہوتے تھے, بڑے نیک ہوتے تھے, تو محدثین کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اخذت ہو غفلت الصالحین, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخذت ہو غفلت الصالحین. آدمی جب خود بہت نیک ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو بھی ویسے ہی سمجھنے لگتا ہے. نیک آدمی سامنے والے کو بھی اپنے جیسا ہی نیک سمجھنے لگتا ہے. تو کبھی نیک لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی آ جاتی ہے کہ سامنے والے پر حسن ظن زیادہ رکھ لیا, نیک سمجھ لیا, تو جو بات بیان کر دیا تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی, ویسے ہی سن کر کے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیا. اب جن کو یہ نیک آدمی بیان کر رہے ہیں انہوں نے تو نیک آدمی سے سنا تھا, انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا, جبکہ یہ نیک آدمی, ان کو پریشانی کیا ہوئی کہ اپنی نیکی کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے. کہتے ہیں محدثین اخذت ہو غفلت الصالحین, نیک لوگوں کی جو غفلت ہوتی ہے کبھی تحقیق کے معاملے میں کہ وہ سامنے والے کو بھی اپنے جیسا ہی نیک سمجھ بیٹھتے ہیں تو اس کی کسی بھی بات پر اعتبار کر لیتے ہیں, اعتماد کر لیتے ہیں. ایسے ہی اس راوی کو یہ چیز آ گئی ہے, کسی بھی من گھڑت روایت کو بیان کرنے والے نے ان سے بیان کیا اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا تو لوگوں نے اسے کیا کر دیا؟ عام کر دیا. یہ پھر پکڑتے ہیں محدثین اس کو پورے سلسلے میں کہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے, کس کے پاس سے یہ آئی ہے. تحقیق کرنے میں اس سلسلے کو پورا پکڑتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اور آپ بھی معاشرے میں اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں اور نیکی کی وجہ سے ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں, لوگ ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ نیک ہیں, سامنے والوں پر جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں. تو محدثین کے یہاں یہ بھی ہے کہ سامنے والوں پر جلدی بھروسہ مت کیجیے. صحیح معنی میں جو آدمی یہ محدثین کے اصول پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں وہ بہت ہی چالاک آدمی بھی بن جاتا ہے, اس کے بعد جلدی کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اتنا چالاک ہو جانا چاہیے اس کو, بہت زیادہ غفلت میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی آئے دھوکہ دے دے چلا جائے, کچھ بھی بیان کیا سنے اس کو بیان کر دیا لوگوں سے. نہیں, کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اور اچھے انداز میں آ کر کے پیش کرتے ہیں, اور دھوکہ دے جاتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیز رہی ہے, ایسے بھی کچھ چیزیں اس طرح کی آ جاتی تھیں. کچھ نیک لوگ ایسے بھی گزرے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کوئی حدیث ایسی پیش کرتے ہیں جس میں آخرت کے قریب کرنے والی کوئی چیز ہے, جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب, یعنی نیک عمل کی رغبت, نماز کے بڑے فضائل بیان کرتے ہوئے جو ہے کچھ ایسی باتیں بھی کہتی جو کہ ثابت نہیں ہیں, روزے کے فضائل میں کچھ ایسی باتیں ثابت. تو ایسے لوگ بھی کچھ گزرے ہوئے ہیں, یعنی اسی طبقے کے اندر, کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا غلط ہی نہیں ہے, تو ان کے ذریعے سے بھی یہ چیز لوگوں میں عام ہوئی, اس کو وہ ثواب سمجھ کر کے کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نیک لوگ ہیں, فی نفس ہی نیک تھے, لیکن ان کے ذریعے سے کچھ من گھڑت روایتیں معاشرے میں عام ہوئی ہیں, ایسا بھی ہوا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں. اب ہم اس تحقیق کے طریقے پہ آتے ہیں جو محدثین نے رکھا. اب یہاں سے خاص طریقے سے آپ چیزوں کو نوٹ کر کے رکھیں, وہ طریقہ کیا ہے. سننے کے بعد پوچھتے ہیں سامنے والے سے کہ آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی. جس کا بھی نام لیا جائے اس کے اندر دو چیزیں دیکھتے ہیں محدثین. ایک کو عدالت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ضبط کہا جاتا ہے. عدالت اور ضبط, عدالت اور ضبط. العدالت عربی میں کہتے ہیں الضبط, دونوں عربی ہی لفظ ہے. دونوں کی آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے گی تو آپ کو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. دو چیزیں دیکھتے ہیں راوی کے اندر, ایک کیا ہے, اس کا عادل ہونا, اور دوسرا اس کا ضابط ہونا. پہلے کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس راوی سے کسی بھی درجے میں, ادنا سے ادنا شک کے درجے میں بھی جھوٹ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. بالکل, یعنی 1% جسے آپ کہہ لیجئے آج کے دور میں, کتنا کہہ لیجئے, کیا 1% بھی ممکن ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا, راوی کا عادل ہونا ضروری. اسی کو کیا کہتے ہیں, یہ عادل ہونا. دوسرے, ہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے, لیکن جو بات سنی تھی پورے طریقے سے وہ بات وہ یاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اسے کیا کہتے ہیں یہ لوگ, ضبط کہتے ہیں. ضبط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو بات سنی ہے اس کو محفوظ رکھنا, صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اس کو محفوظ رکھنا. یہ دو چیزیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے, راوی کا عادل ہونا, دوسری چیز راوی کا ضابط ہونا. عادل ہونا کیوں کہتے تھے, وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ کہیں 1% بھی گنجائش نہ ہو کہ یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, اور ضابط ہونا اس لیے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا لیکن ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے وہ بات یاد نہ رہ گئی ہو اسے, تو اس کے لیے دوسری شرط وہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے, عادل ہونا اور ضابط ہونا. لیکن عادل ہونے کے لیے, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں, یا جھوٹ بولنے کا تھوڑا بھی شبہ ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے یا نہیں, اس کے لیے وہ چار شرطیں. کسی راوی کو عادل کب کہتے تھے, جب اس کے اندر چار شرطیں, چار کنڈیشن ہوتے تھے وہ پائے جائیں گے تب کہتے تھے یہ راوی عادل ہے. چار کنڈیشن, سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے. جی, بغیر اسلام کے کسی کو عادل نہیں مانتے تھے. کوئی جو ہے اگر اسلام قبول نہیں کیا ہے, اگر وہ کہہ بھی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے یا آپ نے ایسا کہا ہے, کوئی اس طرح کی بات پیش کرے, قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے, شبہ ہے کہیں وہ جھوٹ نہ بول رہے. اسلام بس ایک ایک لفظ میں اشارہ کر لیجئے, آپ کو زیادہ پسند ہے اسلام. دوسرا کیا ہے, کہتے ہیں بالغ ہو, بالغ ہو, مسلمان بھی اور بالغ ہو, کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے تو مکلف نہیں ہوتا. بالغ ہو, بالغ. تیسرا عاقل ہو, عاقل, عقل رکھنے والا, دیوانہ پاگل قسم کا نہ ہو. یہ سب چیزیں جو ہے اسلام یعنی مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, یہ عام ہوتا ہے. چوتھی شرط یہی مین ہوتی ہے, کہتے ہیں محدثین اس کو السالم من اسباب الفسق والخوارم المروة. دوسرے الفاظ میں آپ کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ وہ فاسق نہ ہو, فاسق نہ ہو, فاسق نہ ہو, مروت کے خلاف نہ جاتا ہو. مروت کی ابھی شرح آئے گی, صرف ابھی آپ ذہن میں رکھیے لفظ, مروت کے خلاف نہ جاتا ہو, مروت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو, اور فاسق نہ ہو. یہ دو اہم چیزیں, فاسق اور مروت. فاسق کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے, کوئی بھی گناہ کرتا ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے. اگر جھوٹ بولے تو اس میں بدرجہ اولا اس میں, یعنی عام بول چال میں بھی کبھی بھی اس سے جھوٹ اگر ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ فاسق ہے. فاسق ہونا یہ تو ایک ذرا درجہ ہے ہی. آج اگر آپ تلاش کریں کسی کو کہ وہ فاسق نہ ہو تو بھی بہت مشکل ہے. محدثین فاسق نہ ہو یہی نہیں بلکہ کیا کہتے تھے, مروت کے خلاف بھی نہ جاتا ہو. مروت کا مطلب کیا ہوتا ہے, مروت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں, لیکن جائز ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں شریف لوگوں کا وہ طریقہ نہیں سمجھا جاتا. جائز ہونے کے باوجود بھی شریف لوگوں کا وہ طریقہ نہیں سمجھا جاتا ہے, تو ایسی جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. اسے وہ چیز بھی نفس ہی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ شریف لوگوں کا طریقہ اس معاشرے میں نہیں مانا جاتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مروت جگہ کے لحاظ سے, افراد کے لحاظ سے, شخص کے لحاظ سے الگ الگ ہے. وہ چیز بھی نفس ہی جائز ہوتی ہے, اس لیے یہ الگ الگ ہے. حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, حلال ہے, جائز ہے, لیکن اس معاشرے میں شریف لوگوں کا وہ طریقہ نہیں مانا جاتا ہے, اس طریقے کو بھی چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہے. جیسے اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں, سر پہ ٹوپی ہے, سر پہ ٹوپی, ٹوپی کو چھوڑ دیجئے, ہم یوں اس کو استعمال کرتے ہیں, سر کھلا رکھنا یا سر کو چھپانا, سر کھلا رکھنا یا سر کو چھپانا. جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں شریف لوگوں کا طریقہ یہی مانا جاتا ہے کہ شریف لوگوں کو لوگ ٹوپی پہنائے رہتے ہیں ہمیشہ, یعنی جتنے نیک لوگوں کو عام طریقے سے لوگ دھوکہ دے دیا کرتے ہیں, ابھی جو بات چل رہی تھی, تو اس کے لحاظ سے میں نے کہا کہ شریف لوگ اس معاشرے میں کیا پہنتے ہیں, ٹوپی پہنتے. جیسے ابھی میں ٹوپی اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ جائیں, اگر آپ سعودی میں جائیں تو وہ کیا لگاتے ہیں, شمع یا بکرا لگاتے ہیں. خالی سر رہنا یہ شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. وہ کیا رکھتے ہیں سر پہ, گترا رکھتے ہیں, رومال رکھتے ہیں, جو بھی کہہ لیجیے, طریقہ ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے کو نہ اپنائے تو کیا ہے, جائز ہے. سر کو چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے, اسلامی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روایت سنے گی. کہ جو آدمی معاشرے کے آداب کا خیال نہیں کرتا, ہمیں ڈر ہے کہیں جھوٹ نہ بول دے کسی کو, میں نے آپ سے کہا اگر 1% بھی جھوٹ کا شبہ ہو جائے تو اس کی روایت. اصل مین تو وجہ وہی ہے, ورنہ یہ سب شرطیں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کبھی کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی برابر داڑھی کو صاف کرتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا, ایسے لوگ مل جائیں گے آپ. فاسق ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو محدثین یہ نہیں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو, بلکہ کیا کہتے ہیں, نہ فاسق ہو نہ, جو معاشرے کے شریفانہ آداب ہوتے ہیں ان کے بھی خلاف نہ کرنے والا ہو, کہیں جھوٹ نہ بول جائے اس شبہے کی وجہ سے. 1% بھی اس سے جھوٹ بولنے کا شبہ نہیں رہنا چاہیے. ایسے ہی کسی شخص کی روایت کو ہم قبول کریں گے, تبھی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. یہ کس کا مطلب ہوتا ہے؟ عادل ہونے کا. ٹھیک ہے, تبھی ایک میں نے آپ کو ایک مثال دیا تھا, یہ یعنی سر کو کچھ رکھنا یا سر کو بغیر کچھ رکھے, ٹوپی ہے رومال ہے, اس کے الگ الگ جگہوں کی الگ 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 آداب ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سب لوگ جو ہے ٹوپی پہن کر گئے, یہ مت سوچیے گا, میں نے صرف مثال دیا ہے آپ کو. یہ الگ الگ جگہوں کے الگ الگ آداب ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس ان آداب کا خیال کرنا ضروری مانا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی اتنی پابندی کرنے والا نہیں ہے. اسکول میں کس کو یونیفارم متعین کر دیا گیا ہے تو بچہ بولیے وہی یونیفارم پہن کے جاتا ہے, جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ کیا وہ بچہ کہہ سکتا ہے مسلمانوں نے کیسے سے کہ یہی کیوں پہنوں, میرے لیے یہ بھی جائز ہے؟ جائز اور بھی ہے, لیکن آپ کو یہاں کس کی پابندی کرنی ہے اس کی. اگر نہیں پابندی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی جب ان چیزوں کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے, شبہ ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ہلکا سا بھی شبہ آ جاتا ہے, شائبہ اسے بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس کی روایت محدثین قبول نہیں کرتے تھے. تحقیق کرنے میں دیکھیے کتنی جو ہے کڑی شرط ہے, اس سے بھی زیادہ کڑی شرط کس میں ہے؟ دوسرے والے میں, ضبط میں. لیکن اتنا جاننے کے لیے آپ کو ایک ہفتے کا انشاءاللہ انتظار کرنا پڑے گا. اس سے بھی کڑی شرط اس کے اندر ہے. عام طریقے سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو انسان سے غلطی کیے ہوں گے بیان کرنے والے, ہم کیسے مان لیں کہ صحیح ہے؟ ضبط کے بارے میں جب آئے گی بات تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان ضرور تھے, لیکن اگر جو محدثین شرطیں رکھے ہوئے ہیں حدیث کو قبول کرنے کے لیے, یہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی کیا تھے, انسان تھے. آخری حد, آخری لیول جو آتا ہے تحقیق کا, اس کو انہوں نے اپنایا ہے, بالکل سب سے اونچے درجے کا, جس کے بعد شبہ ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ صحیح نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ اور واضح ہو جائے گا کب, جب آپ کے سامنے کس کی وضاحت آئے گی؟ دوسرے والے کی, ضبط کی. عدالت کا مل جانا زیادہ آسان ہوتا ہے ضبط کے مقابلے میں, لیکن میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے کتنا انتظار کریں گے؟ ایک ہفتے کا انتظار کریں گے. آج کا درس, اس پہلا جو ہے درس اسی پر جو ہے ختم ہوتا ہے. آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے, آپ 5 منٹ کے لیے آپ کے پاس موقع رہے گا. ایک اعلان ایک صاحب نے جو ہے دیا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے ہے. آنے والے جمعے کو جو 19 اپریل بعد نماز مغرب فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم مدنی حافظ اللہ تعالی علم کی اہمیت کے موضوع پر یہاں خطاب کریں گے, اس کے لیے آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست اس اعلان کے اندر موجود ہے.